امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ندیم یعقوب۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان:
کابل میں برطانوی سفارتخانے کی گاڑی پر خودکش کار بم حملے میں ایک برطانوی شہری سمیت 5 افراد ہلاک۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا:
کشمیر میں پاک بھارت سرحد کے قریب واقع ارنیا کے علاقے میں مشتبہ مسلمان عسکریت پسندوں اور بھارتی فوج کے درمیان خون ریز جھڑپ، 10 ہلاک۔ میں ہوں یوسف جمیل، سری نگر سے رپورٹ پیش کی جائے گی تھوڑی دیر کے بعد۔
اور عالمی خبروں میں، تیل پیدا کرنے والے ممالک کی عالمی تنظیم اوپیک نے تیل کی پیداوار میں کمی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ ان کا ملک کسی کے لیے خطرہ نہیں۔ اور آسٹریلوی کرکٹر فل ہیوز، جو گیند لگنے سے زخمی ہو گئے تھے، ہسپتال میں انتقال کر گئے ہیں۔ اور سامعین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جمعرات کے روز افغانستان کے دارالحکومت کابل کے مرکز میں 2 بم دھماکے ہوئے۔ ان میں تازہ دھماکے کے بعد علاقے میں فائرنگ بھی ہوئی۔ تازہ دھماکہ شہر کے جس علاقے میں ہوا، وہاں کئی سفارتخانے اور غیر ملکی اداروں کے دفاتر واقع ہیں۔ علاقے میں موجود اخباری نمائندوں کا کہنا ہے کہ وقفے سے فائرنگ جاری ہے۔ اس تازہ دھماکے میں ہلاک یا زخمی ہونے والوں کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ اس سے قبل کابل میں برطانوی سفارتخانے کی گاڑی پر ایک الگ خودکش حملے میں ایک برطانوی باشندے سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں سنیے۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں جمعرات کو برطانوی سفارتخانے کی ایک گاڑی پر خودکش بم حملے میں ایک برطانوی شہری سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ خودکش دھماکے میں 33 افراد زخمی بھی ہوئے، جن میں سے اکثریت راہگیروں کی تھی۔ زخمیوں میں 5 بچے اور 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ حکام کے مطابق خودکش حملہور نے بارود سے بھری گاڑی کابل کے مشرقی علاقے میں برطانوی سفارتخانے کی گاڑی سے ٹکرائی۔ سفارتخانے کے مطابق گاڑی میں سوار افراد زخمی ہوئے، لیکن اس کی مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ سفارتخانے کے مطابق اس دھماکے سے متعلق افغان حکام کے ساتھ مل کر کام کیا جا رہا ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری افغان حکومت کے خلاف برسر پیکار طالبان عسکریت پسندوں نے قبول کی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ کے حوالے سے بتایا گیا کہ خودکش حملہ آور کا نشانہ بقول ان کے ملک میں موجود غیر ملکی طاقتیں تھیں، اور اس حملے میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ رواں ہفتے کے اوائل میں بھی افغانستان میں ایک بم دھماکے میں 2 غیر ملکی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ افغانستان میں طالبان کے حملوں میں حالیہ ہفتوں میں ایک بار پھر تیزی آئی ہے۔ گزشتہ اتوار کو افغانستان کے صوبے پکتیکا میں والی بال کے میچ کے دوران خودکش دھماکے میں 50 سے زائد افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ پاکستان کی طرف سے اس حملے کی شدید مذمت کی گئی۔ افغانستان میں شدت پسندوں کے حملوں میں اضافہ ایسے وقت ہوا جب وہاں سے رواں سال کے اواخر تک بیشتر غیر ملکی افواج کا انخلاء مکمل ہو جائے گا، جبکہ افغانستان کے امریکہ اور نیٹو سے ہونے والے 2 طرفہ سیکیورٹی معاہدوں کے تحت دسمبر 2014 کے بعد بھی 9,000 سے زائد امریکی فوجیوں سے لگ بھگ 12,000 غیر ملکی فوجی افغانستان میں موجود رہیں گے۔ افغانستان میں پہلی مرتبہ پرامن انتقال اقتدار کے بعد اشرف غنی نے رواں سال ستمبر میں منصب صدارت سنبھالا تھا۔ افغان صدر اپنے حالیہ بیانات میں کہہ چکے ہیں کہ وہ دہائیوں سے بدامنی کے شکار اپنے ملک میں دیر پا امن کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور انہی واقعات کے بارے میں ہماری ساتھی نفیسہ ہود بائی نے کابل میں سیاسی تجزیہ کار زبیر بابک خیل اور واشنگٹن ڈی سی میں ڈاکٹر زبیر اقبال سے بات کی۔ اس پر مبنی ایک رپورٹ سنیے۔
کابل میں ایک برطانوی سفارتکار کی گاڑی پر خودکش حملہ ہوا، جس میں غیر ملکی سمیت کئی راہگیر ہلاک ہوئے۔ ہمارے ساتھ کابل سے سیاسی تجزیہ کار زبیر بابک ارخیل ہیں، جبکہ تجزیہ کار ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں، جو کہ واشنگٹن ڈی سی میں ہیں۔ زبیر ارخیل، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے کابل میں، اس میں جو غیر ملکی مارا گیا وہ کون تھا؟
ایک سیکیورٹی کمپنی ہے جی فور ایس، اس کا ایک اہلکار تھا جو برٹش امبیسی کے کانٹریکٹر تھے, تو یہ جی فور ایس ہے جو برطانیہ کی سفارت ساری جو سیکیورٹی ہے اس کے عہدے ان کے پاس ہے, اور ان کے علاوہ چار اور افغان بھی مارے گئے ہیں. اس میں ایک ٹرانسلیٹر جو ہے افغان ٹرانسلیٹر, وہ سفارت کا ٹرانسلیٹر تھا, اور تین سیویلین.
کسی نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے؟ اور افغانستان میں کیا کہا جا رہا ہے کہ کس نے کیا ہے؟
جی ہاں, یہ اس طرح کے جو عملے ہیں وہ تو زیادہ تر طالبان عہدہ لیتے ہیں, اور افغان لوگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو اٹیکس ہیں وہ طالبان کرتے ہیں. اور طالبان کے نمائندے ذبیع اللہ مجاہد نے ہم سے بات چیت کرتے ہوئے یہ ریسپانسبلٹی لی ہے کہ ان کے ایک طالب فائٹر نے یہ حملہ کیا تھا.
ڈاکٹر زبیر اقبال, ایک طرف تو آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی پاکستان آئے, دوسری طرف انہوں نے ایک تنبیہ بھی کی ہے کہ امریکی افواج کے جانے کے بعد دونوں بھارت اور پاکستان افغانستان میں ملوث ہو سکتے ہیں, ان کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت خطے میں؟
ایک تو بات یہ ہے کہ میں یہ پہلے بتا سکوں کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ ایک میسج بھیج دیا جائے کہ جو لندن میں اگلے ہفتے میٹنگ ہونے والی ہے وہ میٹنگ اس لیے کامیاب نہیں ہوگی کیونکہ اس میں ایک اہم پارٹنر جو کہ طالبان ہیں شامل نہیں ہوں گے. اور دوسری بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ریجن کا معاملہ ہے وہاں پر یقیناً تھوڑی سی امپروومنٹ تو ہوئی ہے, کیونکہ جو نئی گورنمنٹ ہے غنی گورنمنٹ وہ کلیبریٹ کرنا چاہتی ہے اور بڑی حد تک وہ اس قابل ہو سکتی ہے اگر وہ پوری طرح سے قائم ہو جائے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر سکے. لیکن دیکھیے مشکل وہاں یہ ہے کہ ابھی تک گورنمنٹ تو بن گئی ہے لیکن گورنمنٹ کے اہلکار ابھی تک ان مقاموں پہ نہیں پہنچے, یہ ایسے سٹیج پہ نہیں پہنچے گا جہاں کچھ ہو سکے. فار ایگزامپل کیبنٹ ابھی تک نہیں بنی, یہ کانفلکٹ ابھی تک عبداللہ عبداللہ اور اشرف غنی کے درمیان چل رہا ہے, جس کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی سٹینڈ سٹل کے عالم میں ہے. ایسے معاملات میں جو اپوزیشن ہوتی ہے اور خاص طور پہ طالبان, وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے.
یہ تھے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال. اور اس سے پہلے آپ نے سنا افغانستان سے اور کابل سے سینئر صحافی زبیر بابک ارخیل کو.
پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کے درمیان نیپال میں ہونے والے ساک سربراہ اجلاس میں باضابطہ ملاقات تو نہیں ہو سکی, لیکن جمعرات کو اجلاس کی اختتامی تقریب میں دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے سے مصافحہ اور خوشگوار انداز میں رسمی جملوں کا تبادلہ کیا. دونوں ہمسایہ ایٹمی ملکوں کے وزرائے اعظم کے مصافحے کو بھارت اور پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں ایک بڑی خبر کے طور پر پیش کیا گیا, لیکن بھارتی دفتر خارجہ کی ترجمان اکبر الدین کا کہنا ہے دونوں رہنماؤں میں رسمی جملوں کے تبادلے کا مطلب مذاکرات ہرگز نہیں ہے. بھارتی کنٹرول کے کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے نزدیک ایک فوجی تنصیب پر عسکریت پسندوں کے حملے میں 3 فوجی اور 3 عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں. اس بارے میں مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں سنیے.
بھارتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جمعرات کو الالسبا شروع ہونے والی جھڑپ ہنوز جاری ہے, اور تاحال 3 بھارتی فوجی جن میں ایک جونیئر کمیشنڈ آفیسر بھی شامل ہے اور 3 شہری ہلاک ہوئے ہیں, جبکہ کم سے کم 4 عسکریت پسندوں کو بیمار گرایا جا چکا ہے, جبکہ ان کے ساتھیوں نے جن کی تعداد 4 اور 6 کے درمیان ہے ارنیا کے علاقے میں ایک ترک کیے گئے زیر زمین بنکر میں پوزیشنیں سنبھال رکھی ہیں, اور ان کے اور فوج کے درمیان جھڑپ جاری ہے. فوج اب ان کے خلاف ٹینک استعمال کر رہی ہے. عہدیداروں کے مطابق جس جگہ طرفین کے درمیان جھڑپ ہو رہی ہے وہ پاک بھارت بین الاقوامی سرحد یا ورکنگ باؤنڈری سے صرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تاہم اس بارے میں متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جو مشتبہ عسکریت پسند بھارتی فوج سے برسر پیکار ہیں انہوں نے ابھی سرحد پار کی تھی یا وہ پہلے سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں موجود تھے. جہاں بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے سرحد عبور کرنے کے فوراً بعد فوج کے ایک ترک شدہ بنکر اور ایک خالی نجی مکان میں پناہ لی تھی, وہیں بین الاقوامی سرحد یا ورکنگ باؤنڈری پر تعینات بھارت کے سرحدی حفاظتی دستے بی ایس ایف کے عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلح افراد ایک موٹر کار میں ارنیا پہنچے تھے جہاں انہوں نے فوج کو ہلکے ہتھیاروں سے ہدف بنانا شروع کیا. ایک فوجی افسر نے نام مخفی رکھنے کی شرط پر وی او اے کو جموں سے فون پر بتایا کہ اب بھی 4 سے 6 تک عسکریت پسند ترک شدہ زمین دوز بنکر میں موجود ہیں اور فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ بھارتی فوج پر یہ حملہ ایک ایسے موقع پر ہوا ہے جب نیپال کے دارالحکومت کٹھمنڈو میں جنوبی ایشیائی ممالک کی علاقائی تنظیم سارک کے 18ویں سربراہ اجلاس کے دوران بھارت اور پاکستان کے وزرائے اعظم کے درمیان ایک مختصر سی غیر رسمی ملاقات ہوئی ہے۔ بھارتی کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ یہ محض ایک اتفاق نہیں ہے۔ انہوں نے سماجی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا، اس حملے کے لیے جو وقت چنا گیا ہے وہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ میں ان فوجی جوانوں اور شہریوں کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں جو اس واقعے میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں۔ ایک اعلیٰ بھارتی فوجی کمانڈر نے بدھ کو بتایا تھا کہ مسلمان عسکریت پسند بھارتی کشمیر میں ہونے والے عام انتخابات کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اپنے الفاظ میں، مستعد بھارتی فوج ان کے عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے تیار ہے۔ بھارتی فوج کی 16ویں کور کے کمانڈر لیفٹنٹ جنرل کے ایچ سنگھ نے یہ دعویٰ پلان والا کے سرحدی علاقے میں نامہ نگاروں کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا تھا، جو اس علاقے سے زیادہ دور نہیں جہاں آج جمعرات کو مشتبہ عسکریت پسندوں اور بھارتی فوج کے درمیان جھڑپ ہو رہی ہے۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے اردو وی او اے ڈاٹ کام۔
امریکہ کے شہروں فرگسن مزوری میں ایک نہتے سیاہ فام کی سفید فام پولیس افسر کی گولی سے ہلاکت پر ابھی احتجاج کم نہیں ہوئے ہیں کہ کلیولینڈ اوہایو کی پولیس نے پولیس کی فائرنگ کی ایک اور متنازع ویڈیو جاری کی ہے، جس میں ایک 12 سالہ لڑکے کو کھلونا پستول لہرانے پر پولیس افسر نے گولی کا نشانہ بنا دیا۔ نگرانی کرنے والی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ایک سیاہ فام نوجوان تامر رائس پر پولیس نے گولی چلائی، جو ہفتے کے روز سڑک کنارے چلتے ہوئے کھلونا پستول لہرا رہا تھا اور موبائل فون پر باتیں کر رہا تھا۔ اس وقت ایک پولیس کار اس کے قریب پہنچی اور چند لمحوں میں گولیاں چلا دی۔ رائس اتوار کے روز ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ اور امریکہ کی ریاست مزوری کے علاقے فرگوسن میں گزشتہ 2 راتوں سے پرتشدد ہنگاموں کے بعد اب صورتحال نسبتاً پرامن ہے۔ رواں ہفتے گرینڈ جوری کی طرف سے سیاہ فام نوجوان کو گولی مارنے والے سفید فام پولیس اہلکار پر مقدمہ نہ چلانے کے فیصلے کے بعد یہاں ہنگامے پھوٹ پڑے تھے، جس میں جلاؤ گھیراؤ اور لوٹ مار کے واقعات رونما ہوئے۔ اسی حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ سنیے قمر عباس جعفری سے۔
شہر میں بدھ کو دیر گئے کہیں کہیں کدکا احتجاجات ہوئے، جن میں گزشتہ 2 راتوں کے احتجاجات کے دوران جمع ہونے والے ہجوموں کے مقابلے میں انتہائی کم لوگ شریک تھے۔ اگست میں پولیس افسر ڈیرن ولسن کے ہاتھوں 18 سالہ مائیکل براؤن کی موت کے بعد فرگسن میں کشیدگی اور بد امنی پیدا ہو گئی تھی، اور سینٹ لوئس کے اس مضافاتی علاقے میں جہاں زیادہ تر آبادی سیاہ فاموں کی ہے، پولیس کے تشدد اور نسلی امتیاز کے بارے میں تشویش میں اضافہ ہوا تھا۔ مائیکل براؤن سینئر کا کہنا تھا، بس بھروسہ کرنا ہوگا، یہ خلا کبھی پر نہیں ہو سکے گا، دوسرے بچے بھی ہیں جن سے ہمیں محبت ہے، اس بات نے انہیں توڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ ان کا پہلا بچہ تھا، انہوں نے بہت سا وقت ساتھ گزارا اور اس سانحے نے انہیں توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس ہفتے کے اوائل میں اس کیس کے وکیل سرکار نے اعلان کیا تھا کہ گرینڈ جیوری نے فیصلہ کیا ہے کہ ولسن پر فرد جرم عائد کرنے کا کوئی ممکنہ جواز نہیں ہے۔ بعد میں ولسن نے رپورٹروں کو بتایا کہ اس شوٹنگ کے بارے میں ان کا ضمیر بالکل مطمئن ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنا فرض ٹھیک طرح سے انجام دیا۔ مائیکل براؤن کی ماں لیسلی میک اسپیڈن کا کہنا تھا، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ انتہائی غیر منصفانہ بات ہے، انہیں بالکل پتہ نہ تھا کہ حالات یہ رخ اختیار کر لیں گے اور نظام آپ کو اس طرح ناکام بھی بنا سکتا ہے۔ پورے ملک میں احتجاجیوں نے اس کیس کو اسی قسم کے دوسرے معاملات کو اجاگر کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، جن میں بقول ان کے افریقی امریکیوں کے لیے قوانین کا اطلاق منصفانہ طور پر نہیں کیا گیا۔ دریاسنا اس بارے میں کہ فرگوسن پولیس ڈپارٹمنٹ نے مائیکل براؤن کیس کو کس طرح نپٹایا، وفاقی تحقیقات کا عمل جاری ہے۔ ہمارے عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
نیٹو کے چوٹی کے فوجی کمانڈر کا کہنا ہے کہ روسی افواج کی ایک بڑی تعداد ابھی تک مشرقی یوکرین میں کاروائیاں کر رہی ہے اور یوکرینی حکومت کے علیحدگی پسندوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام دے رہی ہے۔ اس بارے میں تفصیل سنیے انجم ہیرلڈ گلڈ سے۔
بدھ کے روز کیو میں یوکرین کے چوٹی کے عہدیداروں سے ملاقات کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے امریکی فضائیہ کے جنرل فلپ ریڈ لف کا کہنا تھا،
انسائیڈ یوکرین وی سٹل سی لارج نمبر آف رشنز ہو آر انوالوڈ پرائمیرلی،
ہم یوکرین کے اندر روسیوں کی ایک بڑی تعداد کو دیکھ رہے ہیں جو کہ بنیادی طور پر مشرقی علاقے میں روس نواز افواج اور حکومتوں کو تربیت، مشاورت، معاونت اور امداد فراہم کر رہے ہیں۔ ہم انہیں لڑاکا کردار میں تو نہیں دیکھ رہے، لیکن وہ خصوصی طور پر مشرق میں روس نواز علیحدگی پسندوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور انہیں تربیت اور راہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ جنرل بریڈ لو کا کہنا تھا کہ امریکہ یوکرین کو مالی امداد، آلات اور ماہرانہ مشاورت کی فراہمی کے عہد پر قائم ہے تاکہ وہ اپنے مشرقی علاقے میں جاری صورتحال کا مؤثر طور پر جواب دے سکے۔ انہوں نے اس تشویش کا بھی اظہار کیا کہ روس کے حمایت یافتہ علیحدگی پسند اس مقام پر جہاں ان کا یوکرینی افواج سے ٹکراؤ ہو سکتا ہے مزید علاقے پر قبضے کی کوشش کریں گے۔ جنرل بریڈ لو نے ماسکو کی جانب سے کرائمیا کو مسلح کرنے کے بارے میں بھی متنبہ کیا۔ بحیرہ اسود میں واقع جزیرہ نما کرائمیا کو بحیرہ اسود کے پورے علاقے پر کنٹرول کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سال مارچ میں کرائمیا پر ماسکو نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس بارے میں جنرل بریڈ لو کا کہنا تھا،
The capabilities in Crimea that are being installed
جس طرح کی صلاحیتوں سے کرائمیا کو کیا جا رہا ہے اس کا اثر تقریباً تمام بحیرہ اسود پر ہوگا۔ جنرل بریڈ لو کا کہنا تھا کہ نیٹو ایسے اشاروں کی تلاش میں ہے جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ روس نے اپنا جوہری اسلحہ کرائمیا منتقل کیا ہے۔ بدھ کے روز روس کی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ اس نے جزیرہ نما کرائمیا میں فی الحال اپنے 14 لڑاکا طیارے تعینات کیے ہیں اور وہ 30 طیاروں کا اسکواڈن وہاں تعینات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسی دوران جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکیل نے بدھ کے روز کہا کہ یوکرین کے بحران سے گزرنے کے لیے صبر اور تحمل کی ضرورت ہے اور روس کے خلاف مسلسل پابندیاں ناگزیر ہیں۔ برلن میں ملکی پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے اینگلا مرکیل کا کہنا تھا کہ روس کے کرائمیا پر قبضے کی اور نہ ہی مشرقی یوکرین میں روس کی بلا واسطہ یا بالواسطہ مداخلت کی کوئی توجیہ پیش کی جا سکتی ہے۔ ماسکو نے ہمیشہ یوکرین میں فوجی مداخلت سے انکار کیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ روسی فوجیں علیحدگی پسندوں کے ساتھ رضاکارانہ طور پر کام کر رہی ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
ان میڈیا رپورٹس کے باوجود کہ اس سال دسمبر کے بعد افغانستان میں زیادہ فوجی موجودگی رکھی جائے گی اور ان کی سرگرمیوں کا دائرہ بڑھا دیا جائے گا، امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس ملک میں باقی رہ جانے والی فوج کی سطح اور امریکہ اور نیٹو کے فوجی دستوں کے مقاصد میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ پینٹاگون کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکی فورسز خصوصی طور پر طالبان اہداف کا پیچھا نہیں کریں گے، ماسوائے اس صورت میں اگر وہ امریکہ یا افغان فورسز کے لیے خطرہ بنتے ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات سنیے مدثرہ منظر سے۔
امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جیف ریتکی نے ان رپورٹوں پر کہ امریکہ سن 2015 میں افغانستان میں اپنے اس سے کئی ہزار زیادہ فوجی رکھے گا جتنا کہ پہلے منصوبہ بنایا گیا تھا. رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہاں امریکہ کا فوجی مشن اس سال کے آخر میں ختم ہو جائے گا. لیکن انہوں نے یہ نشاندہی کی کہ صدر اوباما کی جانب سے مئی میں اعلان کردہ فوجیوں کی تعداد کو 9,800 کی سطح تک پہنچنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے.
Because of delays in the post-election government formation and the signing of the US-Afghanistan bilateral security agreement,
انتخابات کے بعد حکومت کی تشکیل اور امریکہ اور افغانستان کے درمیان سیکورٹی کے دو طرفہ معاہدے پر دستخطوں اور نیٹو صوفہ معاہدے میں تاخیر کی وجہ سے سن 2014 کے بعد فوجیوں کی تعیناتی کا مشن اس مقام سے کچھ مہینے پیچھے چلا گیا ہے ہم جہاں پر ہونے کی توقع کر رہے تھے. لیکن اس کے باوجود امریکہ کو بدستور یہ اعتماد ہے کہ ریزولوشن سپورٹ مشن جو 9,800 فوجیوں پر مشتمل ہے سن 2015 کے شروع میں قائم ہو جائے گا. ریتکی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے نیٹو کے کچھ اتحادی ملکوں میں سے فوجیوں کے انتخاب اور ان کی افغانستان میں تعیناتی کے معاملے کو چند مہینوں کی تاخیر کا سامنا کرنا پڑا ہے. رائٹرز نیوز ایجنسی نے صورتحال کا براہ راست علم رکھنے والے تین ذرائع کے حوالے سے کہا تھا کہ امریکہ نیٹو مشن کے خلا کو بھرنے کے لیے افغانستان میں اپنے فوجیوں کی تعداد میں کم از کم چند سو کا اضافہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. پینٹاگون کے ترجمان ریئر ایڈمرل جان کربی نے اس سلسلے میں منگل کے روز نامہ نگاروں سے گفتگو کی.
We're still having discussions with our NATO partners about the Resolute Support Mission and the resources that are going to be required to execute that. As you know,
ہم ابھی تک Resolution Support Mission اور اس پر عمل درآمد کے لیے درکار وسائل کے بارے میں اپنے نیٹو کے شراکت کاروں کے ساتھ گفت و شنید کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ صرف کلی طور پر امریکہ کا مشن نہیں ہے. 9,800 وہ تعداد ہے جس کی صدر نے ریزولوشن سپورٹ مشن میں امریکی موجودگی کے طور پر منظوری دی ہے. لیکن اس کا اب بھی مطلب یہ ہے کہ اتحادی شراکت داروں کی جانب سے تقریباً چند ہزار فوجی فراہم کیے جانے کی ضرورت ہے. ہم اس بارے میں ان کے ساتھ بدستور بات چیت کر رہے ہیں. پچھلے ہفتے نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ حالیہ ہفتوں کے دوران صدر اوباما نے افغانستان میں سن 2015 میں ابتدائی منصوبے کے مقابلے میں زیادہ مہنگا مشن منظور کرنے کا فیصلہ کیا. اخبار کا کہنا ہے کہ یہ اقدام یہ یقین دہانی کرواتا ہے کہ امریکی فوجی کم از کم ایک اور سال کے لیے لڑائیوں میں براہ راست کردار ادا کریں گے. اطلاعات کے مطابق نئے حکم کے تحت امریکی فورسز کو امریکی فوجیوں یا افغان حکومت کے لیے خطرہ بننے والے طالبان اور دوسرے عسکریت پسند گروپوں کے خلاف کاروائیاں کرنے کی اجازت دی گئی ہے. کربی کہتے ہیں کہ فوجیوں کے کردار میں اضافے کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے.
Going into 2015, we've always said there's going to be two missions for our troops going forward. One is to support
resolution. اور سن 2015 کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اس سال میں قدم رکھنے کے بعد ہمارے فوجی صرف دو مشنز کے لیے کام کریں گے. پہلا ریزولوٹ سپورٹ پروگرام کی مدد کرنا جس کا مقصد افغانستان میں نیٹو مشن کو تربیت مشورے اور معاونت فراہم کرنا ہے. اور دوسرا مشن بلا شبہ یہ ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی کی روک تھام کی کاروائیاں جاری رکھنا اور وہ جاری رہیں گی. دہشت گردی کے مستند اہداف کے خلاف کاروائیاں جاری رکھی جائیں گی اور ہمارے فوجیوں کے پاس یہ اختیار اور اہلیت بدستور موجود رہے گی کہ وہ بوقت ضرورت اپنا دفاع کریں. اور ان کے نزدیک دہشت گردی کا کوئی مستند ہدف کیا ہے؟
We'll be members of Al-Qaeda or Al-Qaeda affiliated networks.
وہ القاعدہ یا القاعدہ سے منسلک نیٹورکس یا ان دوسرے دہشت گرد گروپوں کے ارکان ہوں گے جو امریکہ کی قومی سلامتی اور ہمارے فوجیوں کی زندگی کے لیے مسلسل کوئی خطرہ ہوں گے. اور اگرچہ ہم طالبان کو محض اس حقیقت کے پیش نظر ہدف نہیں بنائیں گے کہ وہ طالبان ہیں اور ان پر جنگجو ہونے کا شبہ ہے، اگر طالبان کے ارکان امریکی فوجیوں کے لیے خطرہ بننے کا فیصلہ کرتے ہیں یا کسی حربی صورتحال میں ہمارے افغان شراکت داروں کو خصوصی طور پر ہدف بناتے ہیں اور ان کے لیے خطرہ بنتے ہیں، تو ہم ضرورت پڑنے پر کاروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. اسی دوران نیو یارک ٹائمز اور ایسوسیٹڈ پریس دونوں نے خبر دی ہے کہ نئے افغان صدر اشرف غنی رات کے اوقات میں ان چھاپوں پر عائد پابندی ختم کر رہے ہیں جو ان کے پیش رو حامد کرزئی نے اس لیے عائد کی تھی کیونکہ انہیں بے جا مداخلت سمجھا گیا تھا. رات کے وقت ایسے چھاپوں کو طالبان کے خلاف لڑائی میں ایک اہم حربہ سمجھا گیا تھا۔ ٹائمز کے مطابق افغان نیشنل آرمی اسپیشل فورسز نئے سال سے چھاپے مارنے کی اپنی کاروائیاں شروع کر دیں گی، اور بعض واقعات میں ان کاروائیوں میں امریکی اسپیشل فورسز مشاورتی حیثیت میں شامل ہو سکتی ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
سری لنکن ہیروئن اور پاکستانی ہیرو، تفصیلات فکر و فن میں۔
جو میں جانتی کی پریت کرے دکھ ہوئے، تو نگر ڈنڈورا پیٹتی کہتی پریت نہ کریو کوئی۔ جو میں جانتی،
سری لنکا کی حسینہ جیکولین فرنینڈس، بھارت کے سیف علی خان اور پاکستان کے ہیرو فواد خان، یہ ہے وہ نیا ٹرائنگل جو بالی ووڈ ڈائریکٹر سجائے گھوش کی نئی فلم میں آپ کو ایک ساتھ نظر آئے گا۔ یہاں اس ٹرائنگل سے مراد لو ٹرائنگل نہیں، بلکہ اس ٹرائنگل سے مراد تین ملک اور تین فنکار ہیں۔
ارے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، بعد میں نہ کہنا کچھ بھی، پہلے ہی دے دوں وارننگ، پارٹی چلے گی ٹل سکس ان دا مارننگ۔
بھارت کے ایک نجی ٹی وی چینل نے خبر دی ہے کہ فواد خان سجائے گھوش کی آنے والی فلم میں پولیس انسپیکٹر کے رول میں نظر آئیں گے۔ فلم کے نام اور دیگر تفصیلات سے ابھی پردہ نہیں اٹھایا گیا، تاہم ان تفصیلات کا اعلان جلد ہی ایک پریس کانفرنس میں کیے جانے کا امکان ہے۔
नैना नु पता है, नैना दी कथा है, सानू किस गली फिर मिल दी सजा है, नींद उड़ जावे।
पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल हम सफर की कामयाबी और उसके बाद फिल्म खूबसूरत की आमद के साथ ही भारतीय आवाम, खास तौर पर फीमेल फैंस, फवाद खान की दीवानी हो गई हैं, जबकि कई प्रोड्यूसर भी فواد کو اپنی فلم میں لینے پر بضد ہیں۔ یہاں تک کہ فواد کو سلیکشن میں مشکل پیش آ رہی ہے، وہ الجھن کا شکار ہیں کہ کس کی آفر قبول کریں اور کس کی نہیں، کون سا کردار کریں اور کون سا نہیں۔
اس کا بیٹا انٹرسٹنگ ہے کہ نہیں؟
منجو بالکل سڑیل ہے، اس فیملی میں سب عجیب ہی ہے۔
فواد خان چاکلیٹی ہیرو کے طور پر تو اپنی پہچان بنانے میں کامیاب رہے، لیکن سجائے گھوش کی نئی فلم میں وہ پولیس انسپیکٹر کے رول میں کیسے لگیں گے، یہ دیکھنا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا، کیونکہ فواد نے اب تک ایک سخت مزاج اور فرض شناس پولیس انسپیکٹر کا رول ادا نہیں کیا۔ اس کریکٹر میں وہ کیسے لگیں گے، یہ دیکھنے کے لیے ان کے ان گنت پرستار فلم کے منتظر رہیں گے۔ اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30، بھارت میں 12، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1:30 بجنے کو ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں آپ کا میزبان ندیم یعقوب، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ کراچی میں گزشتہ روز بازیاب کی جانے والی باجوڑ ایجنسی کی 35 لڑکیوں کو قانونی طریقے سے ان کے والدین کے حوالے کیے جانے کے سلسلے میں سندھ حکومت کے اقدامات پر کراچی سے شائستہ جلیل کی ایک رپورٹ سنیے۔
صوبہ سندھ کے شہر کراچی میں گزشتہ روز ایک مکان سے بازیاب کرائی گئی باجوڑ سے تعلق رکھنے والی مدرسے کی کم سن بچیاں سندھ حکومت کی سرپرستی میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں رکھی گئی ہیں. آئی جی سندھ غلام حیدر جمالی جمعرات کے روز ان بچیوں سے ملنے، ان کی حفاظت کی صورتحال دیکھنے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ پہنچے. اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ بچیوں کو عدالتی کارروائی کے بعد ہی ان کے والدین کے سپرد کیا جائے گا.
بچیاں جو ہیں پیرنٹس کے حوالے کیے جائیں گے، لیکن کیونکہ اب یہ اتنا میٹر بنا ہے، اتنا ہائی لائٹ ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ سب سے بیسٹ کورس جو ہے وہ کورس اور عدالتی ہے. عدالت کے تھرو جو ہے نا ہم ان کو ان کے پیرنٹس کے حوالے کریں گے. جو پیرنٹس آئے گا صحیح آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی، اور کورس کے تھرو جو ہے یہ ان کے حوالے کریں گے.
غلام حیدر جمالی کا کہنا ہے کہ 36 بچیوں میں سے بہاول پور سے تعلق رکھنے والی ایک بچی کو اس کے والدین کے حوالے کر دیا گیا ہے.
ایک بچی جو ہے شاید جس کا تعلق پنجاب سے تھا، بہاول پور سے تھا، وہ تو اپنے پیرنٹس کے حوالے کی گئی ہے، لیکن باقی جتنے بھی ہیں 35 کے 35 ادھر ہیں، اور آپ سب لوگوں نے ابھی خود بھی دیکھا ہے وہ سب یہاں موجود ہیں، اور ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک سیکیورٹی کے. ہم نے
کراچی میں باجوڑ سے تعلق رکھنے والی بچیوں کو والدین تک پہنچانے کے لیے گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب کی جانب سے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ فیاض شیرپاؤ کراچی پہنچے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کراچی اور باجوڑ میں موجود بچیوں کے والدین کو اصل پہچان کے بعد ہی ان کے حوالے کیا جائے گا.
اس طرح لیں گے کہ جن بچوں کے ریئل پیرنٹس ادھر کراچی میں ہیں وہ بچے تو فوراً ان کے حوالے کر دیں گے، لیکن جن کے رشتہ دار جو کسی ماموں یا چچا کے ساتھ ہے اس کی ویریفیکیشن ادھر فاٹا سے کریں گے، وہ ملکس کے تھرو کریں گے. اگر ہمارے ایڈمنسٹریشن، پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن اور فاٹا گورنر صاحب ایگری ہوتے ہیں تو ان بچوں کو ادھر حوالہ کریں گے، ورنہ ان کو ہم باجوڑ لے جائیں گے.
فیاض شیرپاؤ کا کہنا ہے کہ یہ بچیاں فاٹا کے طرز کے مدرسے کی تعلیم حاصل کرنے کراچی آئی تھیں.
انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ بچے کس طرح ادھر پہنچے، لیکن چونکہ فاٹا ہے تو زیادہ تر بچے جو ہے مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو میرے خیال میں اسی سلسلے کی کڑی ہے.
گزشتہ روز ایک مکان سے 26 کم سن بچیاں، جبکہ جمعرات کے روز کورنگی کے اسی طرز کے ایک اور مدرسے کی 7 مزید بچیاں بازیاب کرائی گئی ہیں، جس کے بعد ان بچوں کی تعداد اب 36 بتائی جاتی ہے، جن میں سے ایک بچی جمعرات کے روز والدین کے سپرد کر دی گئی ہے، جس کے بعد اب 35 بچیاں حکومت سندھ کی سرپرستی میں ہیں. گزشتہ روز قرض کے لین دین کے معاملے پر ایک مکان میں بچیوں کی موجودگی کے بعد پولیس نے کارروائی کر کے انہیں وہاں سے برامد کیا تھا. حالیہ اطلاعات کے مطابق باجوڑ کی ان بچیوں کو ایک مکان میں حفظ ویجا میں رکھنے پر مدرسے کی استانی حمیدہ خاتون اور مکان مالک ایوب صدیقی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. شائستہ جلیل، وائس آف امریکہ، کراچی.
پاکستان جنوبی ایشیائی ممالک کی علاقائی تعاون کی تنظیم ساک کی 19ویں سالانہ کانفرنس کی میزبانی کرے گا. اس بارے میں تفصیلات سنیے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
پاکستان اور بھارت کے وزراء اعظم کے درمیان نیپال میں ہونے والے سارک سربراہ اجلاس میں باضابطہ ملاقات تو نہیں ہو سکی، لیکن جمعرات کو اجلاس کی اختتامی تقریب میں دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے سے مصافحہ اور خوشگوار انداز میں رسمی جملوں کا تبادلہ کیا. دونوں ہمسائے ایٹمی قوتوں کے وزراء اعظم کے مصافحے کو بھارت اور پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں ایک بڑی خبر کے طور پر پیش کیا گیا، لیکن بھارتی دفتر خارجہ کے ترجمان اکبر الدین کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں میں رسمی جملوں کے تبادلے کا مطلب مذاکرات ہرگز نہیں ہے. پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ بھارت نے سیکرٹری خارجہ سطح کے مذاکرات یک طرفہ طور پر منسوخ کیے تھے اور اب مذاکرات کی بحالی کا انحصار بھارت پر ہے. دونوں ملکوں کے وزراء اعظم نے سارک سربراہ اجلاس کے موقع پر دیگر رکن ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں کی، لیکن ان دونوں کی آپس میں کوئی باضابطہ ملاقات نہ ہو سکی. جمعرات کو جنوب ایشیائی ممالک کی تنظیم برائے علاقائی تعاون کے اجلاس کے اختتام پر رکن ممالک کے درمیان توانائی کے شعبے میں ایک معاہدے پر دستخط بھی ہوئے. دو روزہ اجلاس کے دوران زیادہ وقت ذرائع ابلاغ پر خطے کے دو اہم ممالک پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ غالب نظر آیا، اور کانفرنس کی روایتی گہما گہمی دیکھنے میں نہیں آئی. پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے جمعرات کو اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا کہ ان کا ملک خطے کی ترقی کے لیے امن چاہتا ہے تاکہ عام آدمی کی زندگی میں خوشحالی آ سکے.
We have repeatedly said that we want peace in this neighborhood
ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم خطے میں ترقی کے لیے امن چاہتے ہیں. اس خطے کے تمام ممالک کو غربت کے مسئلے کا سامنا ہے. ہمیں اپنے داخلی اقتصادی استحکام اور ترقی پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ وزیراعظم نواز شریف نے ایک روز قبل اپنی تقریر میں کہا تھا کہ تمام ممالک کے ساتھ اچھے ہمسایوں جیسے تعلقات برابری کی سطح پر ہونے چاہیے. سارک سربراہ اجلاس کے اختتام پر اعلان کیا گیا کہ 2016 میں 19ویں سارک سربراہ اجلاس کی میزبانی پاکستان کرے گا. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر داخلہ نے 30 نومبر کو تحریک انصاف کی احتجاجی ریلی سے قبل خبردار کیا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا. اس بارے میں تفصیلات دے رہے ہیں محمد اشتیاق، اسلام آباد سے.
پاکستان میں حکومت کے خلاف احتجاج میں مصروف جماعت تحریک انصاف اسلام آباد میں 30 نومبر کو ایک بڑی ریلی کی تیاری میں مصروف ہے، اور اس جماعت کے سربراہ عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے حتمی لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. ادھر اس جلسے سے قبل وفاقی دارالحکومت میں دیگر علاقوں سے بلائی گئی پولیس کی تعیناتی میں اضافہ ہوا ہے، اور اسلام آباد کے حساس علاقے ریڈ زون کے قریب کنٹینر بھی لگائے جا رہے ہیں. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے جمعرات کو اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ قانون کے مطابق جلسے یا حکومت کے خلاف احتجاج میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. تاہم انہوں نے متنبہ کیا کہ اگر ریاستی اداروں کی عمارتوں پر دھاوا بولنے کی کوشش کی گئی تو اس کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی.
یہ احتجاج ہے ایک مخصوص وقت کے لیے اور ایک مخصوص جگہ کے لیے، اس کی اجازت دی جائے گی، مگر اگر لوگ اکٹھے کر کے دھاوا یا یلغار کرنے کا پروگرام ہے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کے لیے ہم نے مکمل بندوبست کیا ہوا ہے اور اس وقت سیکیورٹی ایجنسیز مکمل طور پہ تیار ہیں. پاکستان اسلام آباد بلکہ اس خطے میں شاید پہلی دفعہ ہم نے واٹر کیننز کو استعمال کرنے کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا ہے.
چودھری نثار نے کہا کہ دیگر علاقوں سے پولیس کو بلایا گیا ہے، لیکن اس کا مقصد صرف ریاستی اداروں کا تحفظ ہے.
ایف سی، ایلیٹ پولیس فورس، اسلام آباد پولیس اور باقی پنجاب سے، اے جے کے سے ہم نے پولیس فورسز منگائی ہیں. ان کا مقصد کسی سیاسی کارکن کو نشانہ بنانا نہیں ہے، کسی پہ بلا جواز لاٹھی چارج کرنا نہیں ہے. اس اتنی سیکیورٹی فورسز کا بنیادی کام یہاں کے ریاستی اداروں کا تحفظ کرنا ہے.
عمران خان 14 اگست سے حکومت کے خلاف احتجاج میں مصروف ہیں اور ان کا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاجی دھرنا اب بھی جاری ہے. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت ہر صورت اسلام آباد میں جلسہ کرے گی. اگرچہ 14 اگست کے بعد سے عمران خان اور ان کے ہمراہ اسلام آباد آنے والے عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری کے احتجاجی دھرنے پرام رہے، لیکن 31 اگست کو پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے کارکنوں اور پولیس میں اس وقت تصادم شروع ہوا جب انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کی جانب مارچ شروع کیا. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کا کہنا تھا کہ اگر ریاستی اداروں کے تحفظ کے لیے ضروری ہوا تو فوج کو بھی بلایا جا سکتا ہے.
فوری طور پر فوج کو واپس بلایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، مگر اس وقت جو ہم نے سیکیورٹی 30 نومبر کے جلسے کے لیے تیار کی ہے وہ 3 ٹیئرز کی ہے. سب سے آگے ایف سی ہوگی جس کی باقاعدہ کاؤنٹر رائٹ کے حوالے سے ٹریننگ ہوئی ہے پچھلے چند ہفتوں سے اسلام آباد میں. اس کے بعد ٹیئر ہوگا ایلیٹ پولیس کا، اور اس کے بعد جو نارمل پولیس فورس ہوگی، اور جو آخری ٹیئر ہوگا وہ رینجرز کا ہوگا.
تحریک انصاف کا موقف ہے کہ مئی 2013 کے انتخابات میں مبینہ طور پر بڑے پیمانے پر دھاندلی کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت اقتدار میں آئی. اسی الزام پر وہ وزیراعظم نواز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن حکومت نہ صرف تحریک انصاف کے الزامات کی مسلسل تردید کرتی آئی ہے بلکہ وزیراعظم نواز شریف نے عمران خان کے الزامات کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے حاضر سروس ججوں پر مشتمل جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے عدالت عظمیٰ کو ایک خط بھی لکھ رکھا ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری اپنی کار ایک برطانوی سفارت خانے کی کار سے ٹکرا دی، جس میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے. ایک برطانوی شہری ہلاک ہونے والوں میں شامل ہے. افغان وزارت داخلہ کے ایک بیان کے مطابق 33 افراد زخمی ہوئے ہیں جو تمام افغان تھے. برطانوی سفارت خانے نے تصدیق کی ہے کہ گاڑی میں سوار افراد زخمی ہوئے ہیں، لیکن مزید تفصیلات تاہم نہیں بتائی.
तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि वो उन गैर मुल्की फौजों का निशाना बनाते हैं जिन्होंने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की। भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में जुमेरात के रोज मुश्तबे मुसलमान अस्करियत पसंदों के साथ दिन के वक्त लड़ाई में 9 अफराद हलाक हो गए हैं। इनमें 3 भारतीय फौजी और 3 शहरी शामिल हैं। भारतीय फौजी अहदेदारों ने बताया कि फौजी वर्दियों में मलबूस तकरीबन 4 अस्करियत पसंदों ने जुमेरात के रोज आर्निया के एक फौजी अड्डे पर हमला किया जो पाकिस्तानी सरहद के नजदीक है। फायरिंग के तबादले में 3 जंगजू हलाक हो गए। अहदेदारों ने बताया कि इन अस्करियत पसंदों को पहले देहातियों ने देखा। उनका कहना था कि फायरिंग के जद में आकर मुतअद्दिद शहरी हलाक हुए। ये हमला एक ऐसे वक्त में हुआ जब भारत और पाकिस्तान के वज़राए आज़म नेपाल में एक साख सरबरा इजलास में शरीक थे। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर फिल ह्यूज की अफसोसनाक मौत पर पूरी दुनिया से ताज़ियत की जा रही है। एक मैच के दौरान वो सर पर चोट लगने से शदीद जख्मी हुए थे। फिल ह्यूज के इंतकाल की वजह से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान शारजा में होने वाले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल मुअत्तल कर दिया गया है। टीम के डॉक्टर पीटर ब्रकनर ने एक बयान में बताया कि 25 साल बैट्समैन जुमेरात को अस्पताल में इंतकाल कर गए। उस वक्त उनके अहले खाना और अहबाब उनके गिर्द मौजूद थे। मंगल को सिडनी में शेफील्ड शील्ड के एक मैच में न्यू साउथ वेल्स के बाउलर शॉन एबट का बाउंसर ह्यूज के कान के बिल्कुल पिछली जानब लगा था जिससे वो वहीं पिच पर ही गिर गए थे। फिल ह्यूज के इंतकाल की वजह से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान शारजा में होने वाले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल मुअत्तल कर दिया गया जबकि एडलेड में भारत और ऑस्ट्रेलिया 11 के दरमियान होने वाले 2 रोजा टूर मैच भी मनसूख कर दिया गया है। तेल पैदा करने वाले ममालिक की आलमी तंजीम ओपैक ने तेल की पैदावार में कमी न करने का फैसला किया है जिसकी वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी वाक हुई है। जुमेरात को ऑस्ट्रिया के दारुलहुकूमत वियना में होने वाले इजलास में ओपेक ममालिक के वुजरा ने तेल की पैदावार को मौजूदा सतह पर रखने का फैसला किया जो कि 3 करोड़ बैरल यौमिया है। इस खबर के बाद तेल की कीमतों में कमी देखी गई और तेल की कीमत 4 साल में पहली मरतबा अगस्त सन 2010 की सतह पर आ गई है। इस साल जून से अब तक तेल की कीमत में 30% कमी देखी गई है। अमरीका के तहकीकारों ने बताया है कि इबोला मर्ज से बचाव के लिए एक तजुर्बाती वैक्सीन की इब्तदाई नतायज बहुत खुशाइंद हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में सुनिए। तिबी माहरीन का कहना है कि इबोला से निमटने के लिए एक तजुर्बाती वैक्सीन के काफी अच्छे नतायज सामने आ रहे हैं। तजुर्बे के इब्तदाई मराहिल में जिन 20 सेहतमंद अफराद पर इसे टेस्ट किया गया उन पर इसका कोई उल्टा असर नहीं हुआ और उनकी कुव्वते मुदाफियत में बेहतरी नजर आई है। द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में बुध को शाया होने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि साइंसदान मजीद 48 हफ्तों तक इन 20 रजाकारों पर नजर रखेंगे। ये तजुर्बाती अमल सितंबर के अवायल में शुरू हुआ था। इस तजुर्बे का मकसद ये तय करना है कि आया ये वैक्सीन महफूज है जिसे बरतानवी कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने तैयार किया है। अमरीकी इदारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस के डायरेक्टर डॉक्टर एंथनी फाउची का इस वैक्सीन के बारे में कहना है
The results with the higher dose were really quite favorable.
ज्यादा मिकदार वाले टीके के नतायज काफी मुफीद हैं। तकरीबन तमाम अफराद ही जिन्हें ज्यादा मिकदार का टीका लगाया गया उनमें सेहतमंद मुदाफियत देखने में आई जो इस तरह के वैक्सीन में अक्सर होता है। तो एक अच्छी खबर है और ऐसा ही नतीजा हमने उन जानवरों में देखा था जिनको ये तजुर्बाती टीका लगाया गया और वो बीमारी से महफूज रहे। ये खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जब आलमी इदारा सेहत का कहना है कि मगरबी अफ्रीका में इबोला की वबा से हलाक होने वालों की तादाद 5,700 तक पहुंच गई है जबकि ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि बीमारी का फैलाव सुस्त हुआ है मगर खत्म नहीं हुआ। नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
रेड क्रॉस की आलमी कमेटी जिसे मुख्तसरन ICRC कहा जाता है उन लाखों लोगों की मदद के लिए जिनकी जिंदगियां मुसला तसादम और तशद्दुद के सबब तबाह हुई हैं रिकॉर्ड 1.68 अरब डॉलर की अपील कर दी है। انسانی بنیادوں پر کام کرنے والے اس ادارے کا کہنا ہے کہ بڑے پیمانے پر ہونے والے تصادموں اور تشدد سے خاص طور سے مشرق وسطی اور افریقہ میں علاقائی استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ سنیے، جسے پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری۔
آئی سی آر سی کا کہنا ہے کہ مسئلہ تصادم کی نوعیت تبدیل ہو رہی ہے۔ آئی سی آر سی کے صدر پیٹر مورر کہتے ہیں کہ نئے اقسام کے بحران پیدا ہو رہے ہیں جن میں نئی پیچیدگیاں ہوتی ہیں اور اکثر ان کے علاقائی پہلو بھی ہوتے ہیں۔ ان کے الفاظ،
وی آر ناٹ اینی مور ان اے سچویشن ویئر وی ہیو اے کلیئر کٹ انٹرنیشنل اور انٹرنل،
اب ہم اس صورتحال میں نہیں ہیں جہاں ہمارے سامنے ایک واضح بین الاقوامی یا اندرونی مسلح تصادم ہوتا تھا، جہاں کے اگلے محاذ اور فریقین کے موقف ہمارے سامنے آ جاتے تھے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں بین الاقوامی مسلح تصادم، اندرون ملک مسلح تصادم، مجرمانہ نوعیت کا تشدد اور برادریوں کے درمیان تشدد جو سامنے آ رہے ہیں۔ مورر نے کہا کہ شام کا تصادم اب خانہ جنگی نہیں رہی ہے، اب یہ ایک علاقائی بحران بن گیا ہے جس کی صد میں عراق، لبنان اور اردن آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتہا پسندی بعض جاری تصادموں کو گہرا کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں بڑھتا ہوا پرتشدد رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ ان کے الفاظ،
200,000 پیپل ہیو بین کلڈ سنس دی بیگننگ آف دی کانفلکٹ ان سیریا، 9,200 سیویلینز ہیو بین کلڈ سنس دی بیگننگ آف دس ایئر۔
تصادم کے آغاز سے اب تک 200,000 افراد مارے جا چکے ہیں۔ عراق میں سال کے آغاز سے اب تک 9,200 لوگ مارے جا چکے ہیں، اور شام اور عراق علاقائی اور عالمی سطح پر عدم تحفظ کے مراکز بن گئے ہیں۔ شام میں آئی سی آر سی کی سب سے زیادہ بڑے پیمانے پر کارروائیاں ہو رہی ہیں، جس کے بعد جنوبی سوڈان، افغانستان، عراق، صومالیہ، ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، اسرائیل اور مقبوضہ علاقوں، مالی، سینٹرل افریقن جمہوریہ اور یوکرین کے نمبر آتے ہیں۔ آئی سی آر سی کے صدر کہتے ہیں کہ تصادم اور تشدد نہ صرف لوگوں کو ہلاک کرتے ہیں بلکہ یہ تعمیر ترقی کو بھی مار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھنا افسوسناک بات ہے کہ بعض ایسے غریب ملکوں میں جہاں تصادم ہو رہا ہے کس طرح معمولی سی ترقی بھی تباہ ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ صحت کی دیکھ بھال کا نظام، پانی اور نکاسی آب کے نظام اور بستیاں اس تشدد سے تہ و بالا ہو رہی ہیں۔ ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر وہ تصادم میں پھنسے ہوئے لوگوں کے تحفظ کی ضروریات پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ریڈ کراس کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ سینٹرل افریقن ریپبلک، سینٹرل امریکہ، کولمبیا اور ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، لبنان، مالی اور جنوبی سوڈان جیسے ملکوں میں جنسی تشدد کے صدمے پر بھی بھرپور توجہ دے گی۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
امریکہ میں آج شکرانے کا سالانہ دن، تھینکس گیونگ، منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر عام تعطیل ہے۔ یہ دن ہر سال نومبر کی چوتھی جمعرات کو منایا جاتا ہے، اور خاندان والے اکٹھے ہو کر کھانے سے لطف اٹھاتے اور خریداری کرتے ہیں۔ اس میں مرکزی ڈش ٹرکی ہوتی ہے۔ اس تہوار کے آغاز پر امریکہ کے صدر باراک اوباما اور ان کے خاندانوں والوں نے واشنگٹن کی ایک تنظیم کو خوراک مہیا کی جو غریبوں کو کھانا اور کپڑے فراہم کرتی ہے۔ چونکہ امریکہ میں آج کے دن سے سالانہ چھٹیوں کے موسم کا آغاز ہو جاتا ہے، اس لیے لوگ خریداری کے لیے سٹورز پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے جوہری مذاکرات میں توسیع کی حمایت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو امریکہ کا نقصان زیادہ ہو جائے۔ جمعرات کے روز ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی تقریر میں انہوں نے کہا کہ وہ 7 ماہ کی اس توسیع کی مخالفت نہیں کر رہے، اور انہوں نے اب تک اسی وجہ سے مذاکرات کی مخالفت نہیں کی۔ پیر کے روز ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے گروپ نے مذاکرات میں 30 جون تک توسیع کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ اس سے پہلے مذاکراتی فریق ایران کے جوہری پروگرام پر حتمی تاریخ تک ایک جامع سمجھوتا نہ کرنے میں ناکام ہو گئے تھے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ شدت پسندوں کے زیر تسلط علاقے رقہ میں شام کی حکومت کی طرف سے کی گئی فضائی کارروائیوں میں درجنوں شہریوں کی ہلاکت انتہائی ہولناک ہے۔ برطانیہ میں قائم شام کی انسانی حقوق کی نگران تنظیم نے کہا کہ منگل کو ایک صنعتی علاقے اور ایک معروف مارکیٹ میں ہونے والے حملے میں کم از کم 95 افراد ہلاک ہوئے، جن میں کم از کم 52 عام شہری تھے۔ इसके साथ ही खबरें खत्म हुई।
प्रोग्राम खताब के हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9:30 से 10, भारत में 10 से 10:30 और वाशिंगटन में दिन 12:30 से 1 बजे तक। सुनिए अपने खतों के जवाब ईमेल और फेसबुक के पैगाम मुदस्सिर मंजर के साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय दीजिए और शामिल हो जाइए हमारे लाइव शो में। मुफ्त कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-777-89।
अगर मालूमात का खजाना और एनसाइक्लोपीडिया का नाम है तो वो वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम है। अगर किसी को माँ की गोद का प्यार नहीं मिला, अगर वो चाहता है जिंदगी में मिले, तो वो रेडियो है।
जो चीज किसी को अच्छा लगता है तो हमेशा तक सुनता रहता है।
माशाल्लाह आपके सब प्रोग्राम काबिल तारीफ हैं, बहुत अच्छी मालूमात होती है, पूरी दुनिया की खबरें देते हैं, हम लोग बहुत पसंद करते हैं।
फेसबुक पर रابطے के लिए लॉगिन कीजिए facebook.com/listenersletter और ईमेल के लिए पता है urdu letters@voanews.com। खत आपके।
हर साल अमरीका में नवंबर के आखिरी जुमेरात को थैंक्स गिविंग डे मनाया जाता है। इस दिन अहले खानदान और दोस्त अहबाब टर्की और तमाम लवाजमात के साथ पुरतकल्लुफ दावतों का एहतमाम करते हैं, लेकिन जैसा कि इस दिन के नाम से जाहिर होता है, यह दिन अमरीकियों को यह मौका फराहम करता है कि वो अल्लाह ताला का शुक्राना अदा करें। दूर दूर से सफर करके लोग अपने खानदान वालों से मिलने के लिए जाते हैं। इस मौके पर वॉइस ऑफ अमेरिका के नामा निगार एडम फिलिप्स खास तौर से न्यूयॉर्क में रहने वाले लोगों से मिलने गए। थैंक्सगिविंग से कुछ दिन पहले वो मैनहट्टन के एक कैफे में गए, जहां उनकी मुलाकात सू नामी एक लड़की से हुई, जिससे उन्होंने पूछा कि वो न्यूयॉर्क की कितनी शुक्रगुजार है।
I was in Boston for the last 8 years, and I just moved back this September, and I am loving it.
सू ने बताया कि वो 8 साल तक बोस्टन में रहीं और इस सितंबर में वो न्यूयॉर्क आईं। वो कहती हैं, मैं अपने अहले खानदान के साथ यहाँ बहुत खुश हूँ, मुझे यहाँ नए दोस्त मिले हैं, न्यूयॉर्क में मेरा वक्त बहुत ही अच्छा गुजर रहा है। नवंबर का वक्त है और टेम्परेचर 70 डिग्री है, मैं यहाँ गर्म कॉफी के मजे उड़ा रही हूँ। इसी दौरान वहाँ एक अखबार के एडिटर क्रिस्टोफर भी मौजूद थे। थैंक्सगिविंग के हवाले से जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया,
It means to be thankful and to realize that the good that you have in the world doesn't come from you.
वो कह रहे थे इसका मतलब शुक्राना अदा करना है और इस बात को समझना है कि दुनिया में जो कुछ आपके पास है वो यूं ही नहीं आ गया, बल्कि वो आपको दिया गया है। मैं समझता हूँ कि जो सांस भी मैं लेता हूँ वो एक मौजजा है, ये मैंने खुद नहीं किया बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे बख्शा है। ये हकीकत कि मैं जिंदा हूँ, इसके लिए मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मैं इस बात का भी शुक्रगुजार हूं कि मैं एक ऐसे मुल्क में हूं जहां जंग नहीं हो रही, कोई बम नहीं बरस रहे। मैं एक ऐसी जगह रह रहा हूं जहां इस सर्द मौसम में भी मुझ में जोश और जज्बा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक तालिबे इल्म जोना भी बहुत शुक्रगुजार हैं।
Feeling it and expressing it lead to, at least for me, very different reactions on my part.
जोना कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से महसूस करने और फिर इजहार करने का मुझ पर मुख्तलिफ रद्द अमल होता है। मैं समझता हूँ कि किसी का शुक्रगुजार होने के लिए बहुत हौसला चाहिए। हम हर वक्त लोगों का शुक्रिया अदा करते रहते हैं, जरूरी यह है कि खुलकर शुक्राना अदा किया जाए। जोना की तरह से एक नौजवान माँ अलेक्जेंड्रा अपने खानदान और दोस्तों की शुक्रगुजार हैं।
I guess it's a combination of happiness and peace, being content with what you have.
वो कहती है, मैं समझती हूँ कि इसमें खुशी और सुकून दोनों शामिल हैं। जो कुछ आपके पास है उस पर आप मुतमईन हैं, और जब ये बात आपकी समझ में आ जाती है तो आप अपनी खुशबख्ती पर नाज करते हैं और एक अच्छी जिंदगी के शुक्रगुजार होते हैं। आप शुक्राना अदा करते हैं कि इत्तेफाकन आपको अच्छी किस्मत और अच्छी जिंदगी मिली है। एक और नौजवान बेन इसे सियासी नजर से देखते हैं। वो कहते हैं कि वो उस शख्स के शुक्रगुजार हैं जिसने उसे एक बेहतर जिंदगी गुजारने का मौका फराहम किया है। यही वजह है कि मैं सदर बराक ओबामा का शुक्रगुजार हूँ।
It's a wonder to have a person who has a sense of possibility.
बेन ने कहा कि जब सियासत की बात आती है तो आपको ताज्जुब होता है कि आपके पास एक ऐसा शख्स मौजूद है जो इम्कानात का शऊर रखता है। मेरा एक अफ्रीकी निजाद अमरीकी बेटा है। मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे बच्चे ये समझते हैं कि वो अमरीका का एक हिस्सा हैं। بات یہ ہے کہ چاہے اس کی وجہ یہ ہو کہ ایک عالمی شخصیت آپ جیسی ہے یا ایپل پائی اب بھی گرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نوازا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم تھینکس گیونگ کا یہ دن مناتے ہیں.
Love to eat. I love you.
Safiya Kazim, Voice of America, Washington.
Like a good boy should, 'cause it's turkey to eat. So good.
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی. www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
سال نومبر کی چوتھی جمعرات کو امریکہ بھر میں تھینکس گیونگ کا تہوار منایا جاتا ہے. اس تہوار کو امریکی معاشرے میں انتہائی اہم مقام حاصل ہے. زیادہ تر امریکی اس موقع کو اپنے خاندان اور عزیز و اقارب سے ملنے، ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے اور مل بیٹھ کر کھانا کھانے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں. چنانچہ تھینکس گیونگ کی تعطیلات میں امریکی بڑے پیمانے پر سفر کرتے ہیں اور شاہراہوں پر گاڑیوں کی خوب بھیڑ بھاڑ کے مناظر عام دکھائی دیتے ہیں. تھینکس گیونگ کا ٹرکی سے گہرا تعلق ہے. ٹرکی مرغ کی قسم کا ایک بڑا پرندہ ہے جس کا وزن 15 سے 20 پاؤنڈ اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. تھینکس گیونگ پر کھانے کی میز پر سب سے نمایاں ڈش ٹرکی ہوتی ہے، اور اس تہوار کے موقع پر امریکہ بھر میں لاکھوں ٹرکی قربان کیے جاتے ہیں، جبکہ علامتی طور پر امریکی صدر وائٹ ہاؤس میں ایک خصوصی تقریب میں ایک ٹرکی کی جان بخشی کرتے ہوئے اسے آزاد کرتے ہیں. امریکہ میں تھینکس گیونگ کی ابتدا 1620 میں ہوئی. تاریخ کے مطابق اس سال ستمبر میں ایک چھوٹا بحری جہاز جس کا نام مے فلاور تھا 102 مسافروں کو لے کر انگلستان کی بندرگاہ پلیمت سے روانہ ہوا. جہاز کے مسافر ایک ایسی دنیا کی تلاش میں جا رہے تھے جہاں وہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکیں اور سکون سے اپنی زندگیاں گزار سکیں. جہاز 66 دن کے سفر کے بعد اس امریکی ساحل پر لنگر انداز ہوا جسے اب نیو یارک کہا جاتا ہے. ایک ماہ بعد بحری جہاز دریائے ہڈسن سے ہوتا ہوا جھیل میساچوسٹس میں داخل ہوا، اور وہاں مسافروں نے پلیمت کے نام سے ایک چھوٹی سی بستی کی بنیاد رکھی. نئی سرزمین پر ان کے لیے پہلی سردیاں بہت بھاری ثابت ہوئیں. جب مارچ میں نئی کومپلوں اور پھولوں نے موسم بہار کی نوید دی تو ان میں سے نصف ہی یہ منظر دیکھنے کے لیے زندہ بچے تھے، باقی شدید سردی اور مختلف بیماریوں کا نشانہ بن گئے. اسی دوران ان کا رابطہ ایک مقامی انڈین قبیلے کے ایک فرد سکانتو سے ہوا جو انگریزی بھی جانتا تھا، کیونکہ وہ کچھ عرصہ ایک برطانوی بحری جہاز کے کپتان کے ساتھ رہ چکا تھا. سکانتو نواردوں کے لیے ایک نعمت ثابت ہوا. اس نے نہ صرف انہیں مقامی قبیلے کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے میں مدد دی، بلکہ انہیں مقامی بیماریوں سے بچاؤ، مکئی اور دوسری اجناس کی کاشت اور اپنے تحفظ کے طور طریقے بھی سکھائے. نومبر 1621 میں نئے امریکیوں نے اپنی بوئی ہوئی مکئی کی پہلی فصل کی کٹائی کی. اس موقع پر ان کے گورنر ولیم بریڈفورڈ نے ایک ضیافت کا اہتمام کیا جس میں اس نے مقامی انڈین قبیلے کے سربراہ میساسوئٹ سمیت متعدد افراد کو مدعو کیا. بعض مورخوں کے مطابق یہ ضیافت 3 دن تک جاری رہی، اور وہ تقریب گویا اس طرح سے پہلا تھینکس گیونگ تھا جس میں خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکرانہ ادا کیا گیا اور مقامی قبائل کے ساتھ مل جل کر رہنے کا عزم کیا گیا. چونکہ اس دور کی بہت کم معلومات محفوظ ہیں اور یہ علم نہیں ہے کہ ضیافت میں کیا کچھ پیش کیا گیا تھا، تاہم روایت یہ ہے کہ اس میں ٹرکی کے گوشت، مکئی اور پھلیوں کی ڈشیں شامل تھیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں کو آج تھینکس گیونگ کے ڈنر کا ایک لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے. تھینکس گیونگ کے موقع پر امریکہ میں عام تعطیل ہوتی ہے اور ملک بھر کے شہروں اور قصبوں میں قومی یکجہتی کے اظہار کے لیے پریڈیں ہوتی ہیں. اس سلسلے کی سب سے بڑی پریڈ نیو یارک میں ہوتی ہے جس میں فنکار، معروف بینڈ، بڑے بڑے غبارے، کارٹون کریکٹرز اور فلوٹ شامل ہوتے ہیں. پریڈ کے 2.5 میل لمبے راستے پر اسے دیکھنے کے لیے لاکھوں افراد موجود ہوتے ہیں. تھینکس گیونگ امریکہ میں گویا تعطیلات کے موسم کا نقطۂ آغاز ہے. یہ تہوار منانے کے بعد اکثر امریکی کرسمس کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. تھینکس گیونگ کے بعد دفتروں کی حاضری کم اور مارکیٹوں کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں کیونکہ کرسمس پر اپنے عزیز و اقارب اور دوست احباب کو تحفے تحائف دینا امریکی روایت کا ایک اہم حصہ ہے.
ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھی یاسمین جمیل, پروڈیوسر شہناز نفیس. اپنے میزبان ندیم یعقوب کو آپ اجازت دیجیے. خدا حافظ.